آیات 109 تا 112.
فلا تک فی مریت مما یعبد هؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ.
لہٰذا خدا کے علاوہ جس کی بھی یہ پرستش کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آپ کسی شک و شبے میں نہ پڑیں، یہ اسی طرح پرستش کر رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کر رہے تھے، اور ہم انہیں پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیں گے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ.
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے بات نہ گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس عذاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں.
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
اور یقیناً تمہارا پروردگار سب کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ ان سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے.
فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر.
لہذا آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح استقامت سے کام لیں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اور کوئی کسی طرح کی زیادتی نہ کرے، کہ خدا سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے. تفسیر: استقامت کا دامن تھامے رکھو. یہ آیات در حقیقت پیغمبر اکرم کی دلجوئی اور تسلی کی خاطر اور ان کی مسئولیت و ذمہ داری بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں. دراصل گزشتہ قوموں کے حالات سے جو اہم نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر اور ان کے بعد سچے مومنین دشمنوں کی کثرت سے خوفزدہ نہ ہوں، اور جس بت پرست اور ظالم اقوام کا انہیں سامنا ہے ان کی شکست کے بارے میں شک و شبے میں نہ پڑیں، اور خدائی امداد پر مطمئن رہیں. اس لیے پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، اس چیز کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ پڑو کہ جس کی یہ پرستش کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اسی راستے پر گامزن ہیں جس پر گزشتہ لوگوں کا ایک گروہ گیا ہے، اور یہ بھی اسی طرح پرستش کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے بڑے کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کا انجام ان سے بہتر نہیں ہوگا.
فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل.
مریا بروزن جزیہ اور بروزن قریہ بھی آیا ہے، عزم و ارادے میں تردد و شک کے معنی میں ہے. بعض نے اسے ایسے شک کے معنی میں لیا ہے جس میں قرائن تہمت موجود ہوں. بنیادی طور پر اس کا معنی ہے اونٹنی کے پستان سے دودھ دو لینے کے بعد اسے اس امید پر نچوڑنا کہ اگر کچھ دودھ پستان میں باقی ہے تو وہ نکل آئے. یہ کام چونکہ تردد و شک کے عالم میں انجام پاتا ہے، لہذا اس لفظ کا اطلاق ہر قسم کے تردد و شک پر ہونے لگا. لہذا بلا فاصلہ فرمایا گیا ہے، ہم یقیناً سزا اور عذاب میں سے ان کا حصہ انہیں بے کم و کاست دیں گے، اور اگر وہ راہ حق کی طرف پلٹ آئیں تو ہماری جزا میں سے ان کا حصہ محفوظ ہے.
وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ.
باوجود یہ کہ لفظ موفوہم خود حق کی مکمل ادائیگی کے معنی میں ہے، لفظ غیرہ منقوص بے کم و کاست بھی اس مسئلے پر زیادہ تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے. دراصل یہ آیت اس حقیقت کو مجسم کرتی ہے کہ گزشتہ لوگوں کی جو سرگزشت ہم نے پڑھی ہے وہ ناول یا افسانہ نہیں تھا، نیز وہ انجام گزشتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ابدی اور جاویدانی سنت ہے اور تمام انسانوں کے بارے میں ہے، کل، آج اور آئندہ کل کے لیے. البتہ یہ عذاب اور سزائیں بہت سی گزشتہ قوموں میں ہولناک اور عظیم بلاؤں کی صورت میں عمل پذیر ہوئیں، لیکن پیغمبر اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک اور شکل میں ظاہر ہوئیں. وہ صورت یہ تھی کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو اس قدر قدرت اور طاقت دی کہ آپ ہر دھرم اور بے رحم دشمنوں کو، جو کسی طور بھی راہ مستقیم پر آنے کے لیے تیار نہ تھے، گروہ مومنین کے ذریعے درہم برہم کر سکیں. دوبارہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا گیا ہے، اگر تیری قوم تیری آسمانی کتاب کے بارے میں یعنی قرآن کے متعلق بہانہ جوئی کرتی ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب تورات دی تھی. ان کی قوم نے اس میں اختلاف کیا، بعض نے قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ،
اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے دشمنوں کو سزا دینے کے بارے میں ہم جلدی نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کے حوالے سے جو مصلحتیں ہیں وہ ایسا تقاضا نہیں کرتی، اور اگر یہ مصلحت نہ ہوتی اور وہ پروگرام جو تیرے پروردگار نے اس سلسلے میں پہلے سے شروع کر رکھا ہے تاخیر کا تقاضا نہ کرتا، تو لازماً ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اور سزائیں انہیں دامنگیر ہو جاتی.
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم،
اگرچہ انہیں اس حقیقت کا ابھی تک یقین نہیں آیا اور اس کے بارے میں اسی طرح شک و شبے میں ہیں، ایسا شک و شبہ جس میں سوزن اور بدبینی کی آمیزش ہے.
وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ،
اس بارے میں کہ اس آیت میں ہم کی ضمیر اور اسی طرح سنہ کی ضمیر کس طرف لوٹتی ہے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. بعض کا نظریہ ہے کہ ہم کی ضمیر قوم موسیٰ کی طرف ہے اور منہ کی ضمیر کتاب موسیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اور آیت کا معنی یوں ہے، اس قوم کے لوگ ابھی تک کتاب موسیٰ کے بارے میں تردد و شک میں ہیں. لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پہلی ضمیر مشرکین مکہ اور دوسری قرآن یا اس کی سزا اور عذاب کی طرف لوٹتی ہے. اس طرف توجہ کرتے ہوئے قبل اور بعد کی آیات پیغمبر اسلام کی دلجوئی اور تسلی کے لیے ہیں، دوسری تفسیر زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے اور ہم نے بھی متن میں اسے ہی منتخب کیا ہے. مریب مادہ ریب سے ایسے شک کے معنی میں ہے کہ جو بدبینی، سوئے زن اور مخالف قرائن کی آمیزش رکھتا ہو. اس بنا پر اس لفظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ بت پرست نہ صرف حقانیت قرآن کے بارے میں اور تباہ کاروں پر نزول عذاب کے معاملے میں شک کرتے ہیں، بلکہ مدعی ہیں کہ اس کے خلاف قرائن بھی ہمارے پاس ہیں. راغب نے مفردات میں ریبہ کا معنی ایسا شک کیا ہے کہ جس کے چہرے سے بعد میں پردہ اٹھ جائے اور وہ یقین میں بدل جائے. اس بنا پر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ عنقریب تیری دعوت کی حقانیت سے اور اسی طرح تباہ کاروں کی سزا اور عذاب سے پردہ اٹھ جائے گا اور حقیقت امر ظاہر ہو جائے گی. مزید تاکید کے لیے اضافہ کیا گیا ہے، تیرا پروردگار ان دو گروہوں مومنین اور کافرین میں سے ہر ایک کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا اور ان کے اعمال بے کم و کاست خود انہی کی تحویل میں دے دے گا.
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ،
خدا کے لیے یہ کام مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے اور وہ جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں اس سے باخبر ہے.
اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ،
یہ بات جاذب نظر ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ ہم انہیں ان کے اعمال دے دیں گے، اور یہ مسئلہ تجسیم اعمال کی طرف ایک اور اشارہ ہے. اور اس بات کی نشاندہی ہے کہ جزا اور سزا دراصل انسان کے اعمال ہی کی مختلف شکل ہے جو اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ گزشتہ انبیاء اور قوموں کی سرگزشت اور ان کی کامیابی کی رمز بیان کرنے کے بعد، اور اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور ان کے ارادے کی تقویت کے بعد، اگلی آیت میں پیغمبر اکرم کو اہم ترین حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، استقامت و پامردی اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تبلیغ و ارشاد کی راہ میں استقامت اختیار کرو، جہاد و پیکار کے راستے میں استقامت اختیار کرو، خدائی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور تعلیمات قرآن کو عملی شکل دینے میں استقامت اختیار کرو، لیکن یہ استقامت اسے اور اسے خوش کرنے کے لیے نہ ہو، نہ ظاہری اور ریاکاری کے لیے ہو، نہ غلبے اور تسلط کے لیے ہو، نہ مقام و منصب اور دولت و ثروت کے لیے ہو، اور نہ طاقت و اقتدار کے لیے ہو، بلکہ صرف فرمان خدا کی خاطر ہو، اور جس طرح تجھے حکم دیا گیا اسی طرح ہونا چاہیے۔
کما امرت،
لیکن یہ حکم صرف تجھ سے مربوط نہیں ہے، تمہیں بھی استقامت کرنا چاہیے، اور وہ تمام لوگ بھی جو شرک سے ایمان کی طرف لوٹے ہیں اور انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے۔
ومن تاب معک،
ایسی استقامت جو افراط و تفریط سے پاک ہو، جو کمی بیشی سے خالی اور جس میں سرکشی نہ ہو۔
ولا تطغوا،
کیونکہ خدا تمہارے اعمال سے آگاہ اور باخبر ہے، اور کوئی حرکت و سکون، گفتگو اور پروگرام اس سے مخفی نہیں ہے۔
انہ بما تعملون بصیر،
پرمانی اور روح فرسا آیت۔ ابن عباس سے مروی ایک مشہور حدیث میں ہے، پیغمبر خدا پر اس آیت سے زیادہ شدید اور گراں آیت نازل نہیں ہوئی، اسی لیے جب اصحاب نے آن حضرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بال اتنی جلدی کیوں سفید ہو گئے اور پیری کے آثار اتنی جلدی کیوں نمایاں ہو گئے، تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تفسیر مجمع البیان جلد 5 صفحہ 199۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس وقت مندرج بالا آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، دامن سمیٹ لو، دامن سمیٹ لو، کہ کام اور کوشش کا وقت ہے، اور اس کے بعد کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ در المنصور مذکورہ آیت کے ذیل میں۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے، کیونکہ اس آیت میں 4 اہم احکام موجود ہیں کہ جن میں سے ہر ایک انسان کے کندھے پر بار گراں کی مانند ہے۔ ان میں سے سب سے اہم حکم استقامت ہے، استقامہ جو قیام کے مادے سے لی گئی ہے، اس لحاظ سے کہ انسان حالت قیام میں اپنے کام کاج پر زیادہ مسلط ہوتا ہے۔ استقامت جو طلب قیام کے معنی میں ہے، یعنی اپنے آپ میں ایسی حالت پیدا کر کہ تجھ میں سستی کی کوئی گنجائش نہ ہو، کیسا سخت اور سنگین حکم ہے۔ ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرنا نسبتاً آسان کام ہے، لیکن ان کی نگہداشت کرنا اور انہیں محفوظ رکھنا بہت ہی مشکل ہے، وہ بھی ایسے معاشرے میں جو پسماندہ اور عقل و دانش سے دور ہو، ایسے لوگوں کے مقابلے میں جو ہر دھرم اور سخت مزاج ہوں، کثیر اور مصمم ارادے والے دشمنوں کے درمیان۔ صحیح، سالم، سربلند، با ایمان اور آگے بڑھنے والے معاشرے کی تعمیر کے راستے میں استقامت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دوسرا حکم یہ کہ یہ استقامت ایسی ہو کہ اس کا ہدف صرف خدائی ہو، اور اس کا سبب حکم خدا ہو، اور یہ ہر قسم کے شیطانی وسوسے سے دور رہے، یعنی بہت بڑی سیاسی اور اجتماعی طاقت ہاتھ میں لینے کے لیے ہو، اور وہ بھی صرف خدا کی خاطر۔ تیسرا مسئلہ ان لوگوں کی راہبری کا ہے جو راہ حق کی طرف لوٹے ہیں، اور انہیں استقامت پر ابھارنا اور آمادہ کرنا ہے۔ اور چوتھا، حق و عدالت کے راستے میں جہاد کی راہبری کرنا اور ہر قسم کے تجاوز اور سرکشی کو روکنا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ بہت سے افراد مقصد تک پہنچنے کے لیے انتہائی استقامت و پامردی دکھاتے ہیں، لیکن عدالت کا لحاظ نہیں رکھتے، اور وہ اکثر اوقات طغیان و سرکشی اور حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تمام احکام جمع ہو گئے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ لاد دیا کہ آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا اور آپ کو بوڑھا کر دیا۔ بہرحال یہ حکم صرف کل کے لیے نہیں تھا بلکہ آج کے لیے اور آئندہ کل اور اس کے بعد کے لیے بھی ہے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری، خصوصاً رہبران اسلام کی ذمہ داری کا خلاصہ یہی چار جملے ہیں: استقامت، خلوص، مومنین کی رہبری اور سرکشی و تجاوز سے اجتناب۔ اور ان اصولوں کو پلے باندھے بغیر ان دشمنوں پر کامیابی ممکن نہیں جنہوں نے داخلی اور خارجی طور پر ہمارا احاطہ کر رکھا ہے اور جو تمام ثقافتی، فرہنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور فوجی وسائل ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ آیت 113۔
ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون۔
اور خبردار، تم لوگ ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار نہ کرنا کہ جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی، اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہوگا اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تفسیر: ظالموں پر بھروسہ نہ کرو۔ یہ آیت ایک نہایت بنیادی، اجتماعی، سیاسی، فوجی اور نظریاتی لائحہ عمل بیان کر رہی ہے، تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی ایک قطعی اور حتمی ذمہ داری کے طور پر ان سے کہا گیا ہے، ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرو کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، نہ ان پر اعتماد کرو، نہ ان کا سہارا لو اور نہ ان پر تمہارا تکیہ ہو۔
ولا تركنوا الى الذين ظلموا،
کیونکہ اس کام کے سبب آتش جہنم کا عذاب تمہیں دامنگیر ہو جائے گا،
فتمسكم النار،
اور خدا کے علاوہ تمہارا کوئی ولی، سرپرست اور یاور نہ ہوگا،
وما لكم من دون اللہ من اولیاء،
اور واضح ہے کہ اس حالت میں کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔
ثم لا تنصرون۔
چند قابل توجہ نکات: ایک، رکون کا مفہوم۔ رکون مادہ رکن سے ستون اور ان دیواروں کے معنی میں ہے جو کسی عمارت یا دوسری چیزوں کو کھڑا کیے رکھتی ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ کسی پر اعتماد اور تکیہ کرنے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں اس لفظ کے لیے بہت سے معنی ذکر کیے ہیں، لیکن وہ سب یا ان میں سے زیادہ تر ایک جامع اور کلی مفہوم کی طرف لوٹتے ہیں۔ مثلا بعض نے اس کا معنی تمائل کیا ہے، بعض نے ہمکاری، بعض نے اظہار رضایت یا دوستی، بعض نے خیرخواہی، اور بعض نے اس کا معنی اطاعت کیا ہے، کہ جو سب کے سب تکیہ، اعتماد، وابستگی کے جامع مفہوم میں جمع ہیں۔ دو، کن امور میں ظالموں سے وابستگی نہیں کرنا چاہیے؟ واضح ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے ظلم و ستم میں شرکت نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ایسے کام میں ان سے مدد لینا چاہیے۔ اس کے بعد ان چیزوں میں ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو اسلامی معاشرے کے ضعف و توانائی کا باعث ہو، استقلال اور خود کفالت کھو دینے کا سبب ہو اور ایک عضو ناتواں اور وابستہ میں تبدیل کر دینے کا ذریعہ ہو۔ ایسے امور میں ان پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے سہاروں کا نتیجہ اسلامی معاشروں کے لیے شکست، ناکامی اور کمزوری کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ باقی رہا مثال کے طور پر مسلمانوں کا غیر مسلمان معاشروں سے تجارتی یا علمی روابط اس بنیاد پر رکھنا کہ اسلامی معاشروں کے مفادات، استقلال اور ثبات محفوظ رہیں، تو ایسے روابط ظالمین سے رکون اور وابستگی کے مفہوم میں داخل نہیں، اور نہ ہی اسلام کی نظر میں ایسی کوئی چیز ممنوع ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں ہمیشہ ایسے روابط موجود رہے ہیں۔ تین، ظالموں سے وابستگی کی حرمت کا فلسفہ۔ ظالموں پر تکیہ اور بھروسہ کرنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو اجمالی طور پر کسی شخص سے پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے میں جتنا زیادہ غور و فکر کریں اتنا ہی نئے پہلو واضح ہوتے جائیں گے۔ ظالموں پر تکیہ کرنا ان کی تقویت کا باعث ہے، اور ان کی تقویت معاشروں میں ظلم، فساد اور تباہی پھیلانے کا باعث ہے۔ احکام اسلامی میں ہے کہ جب تک انسان مجبور نہ ہو، بلکہ بعض اوقات مجبور بھی ہو تب بھی ظالم کے مقرر کردہ قاضی کے ذریعے اپنا حق حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے جج اور ایسی حکومت کی طرف احقاق حق کے رجوع کرنے کا مفہوم ضمنی طور پر اس حکومت کو تسلیم کرنا اور اسے تقویت پہنچانا ہے، اور اس کام کا ضرر بعض اوقات اپنا حق کھو دینے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ظالموں پر بھروسہ تدریجاً معاشرے کی ثقافت و تمدن کے فکری پہلوؤں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ظلم اور گناہ کی برائی اور قباحت کا تصور ختم کر دیتا ہے، اور لوگوں کو ظلم کرنے اور ظالم بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اصولی طور پر دوسروں پر تکیہ اور بھروسہ کرنا کہ جو وابستگی کی صورت میں ہو، اس کا نتیجہ سوائے بدبختی کے کچھ نہیں، چہ جائے یہ کہ ظلم اور ستمگر پر ایسا بھروسہ کیا جائے۔ ایک آگے بڑھنے والا، سربلند اور قومی معاشرہ وہ ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ جیسا کہ سورہ فتح کی آیہ 29 میں قرآن ایک خوبصورت مثال فرماتا ہے،
فاستوى على سوقه،
سرسبز پودے کی طرح کہ جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور زندہ و سرفراز رہنے کے لیے کسی دوسری چیز سے وابستگی نہ رکھتا ہو۔ ایک با استقلال اور آزاد معاشرہ وہ ہے جو ہر لحاظ سے خود کفیل اور خود کفایت ہو، اور دوسروں سے اس کا ارتباط برابر کے منافع کی بنیاد پر ہو، نہ کہ ایک ضعیف کے طاقتور پر بھروسے اور انحصار کی بنیاد پر۔ یہ وابستگی چاہے فکری اور ثقافتی ہو یا فوجی، اقتصادی اور سیاسی ہو، ورنہ اس کا نتیجہ غلامی اور استعمار کے اور کچھ برآمد نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ وابستگی ظالموں کے ساتھ ہو تو اس کا نتیجہ ان کے ظلم سے وابستگی اور ان کے پروگراموں میں شرکت ہوگا۔ البتہ مندرجہ بالا آیت کا حکم معاشرے کے روابط کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ دو افراد کے لیے ایک دوسرے سے رابطے کے بارے میں بھی ہے۔ یہاں تک کہ ایک آزاد با ایمان شخص کو کبھی بھی ایک ظالم و ستمگر کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ورنہ وہ اپنا استقلال گنوا بیٹھے گا، اس کے دائرہ ظلم و ستم کی طرف کھینچ جائے گا، اور فساد و بے دادگری کی تقویت و وسعت کا باعث بھی ہوگا۔ چار، الذین ظلموا سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت سے احتمالات ذکر کیے ہیں۔ بعض نے ان مشرکین سے مراد لیے ہیں، لیکن جیسا کہ بعض دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ انہیں مشرکین میں منحصر سمجھنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر نزول آیت کے وقت ظالمین کا مصداق مشرک تھے، تب بھی منحصر کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ روایات میں اس لفظ کی جو مشرکین کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے، وہ بھی انحصار کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ایسی روایات واضح اور آشکار مصداق بیان کرتی ہیں۔ اس بنا پر وہ تمام اشخاص جنہوں نے بندگان خدا پر ظلم اور فساد کے لیے ہاتھ دراز کیے ہیں، انہیں اپنا غلام بنایا ہے اور ان کی قوت و استعداد سے اپنے لیے فائدہ اٹھایا ہے، الذین ظلموا کے عام مفہوم میں داخل ہیں اور آیت کے مصادیق میں سے ہیں، لیکن مسلم ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کسی چھوٹے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں اور کبھی اس عنوان کے مصداق تھے، اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہیں، ورنہ اس صورت میں تو بہت کم افراد ہی اس سے مستثنی ہوں گے، اور پھر کسی شخص پر اعتماد اور بھروسہ کرنا جائز نہیں رہے گا۔ ہاں، البتہ اگر رکون کا معنی ظلم و ستم کے پہلو پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، تو پھر وہ اشخاص بھی اس کے مفہوم میں شامل ہوں گے جنہوں نے ایک ہی مرتبہ ظلم میں ہاتھ آلودہ کیے ہیں۔ پانچ، ایک اشکال اور اس کی وضاحت۔ بعض اہل سنت مفسرین نے یہاں ایک اشکال پیش کیا ہے، جس کا جواب ان کے مبانی کی روح سے ہرگز آسان نہیں ہے. اور وہ یہ کہ ایک طرف ان کی روایات میں آ رہا ہے کہ ضروری ہے سلطان وقت کو اول الامر سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے, وہ کوئی بھی ہو. مثلا انہوں نے پیغمبر اکرم سے ایک حدیث یوں بیان کی ہے, تم پر لازم ہے کہ سلطان اور بادشاہ کی اطاعت کرو, اگرچہ وہ تمہارا مال لے لے اور تمہاری پشت پر تازیانے لگائے. اسی طرح اور روایات بھی ہیں کہ جو وسیع معنی کے لحاظ سے اطاعت سلطان کی تاکید کرتی ہیں, جبکہ دوسری طرف مندرج بالا آیت کہتی ہے کہ ظالم افراد پر تکیہ اور اعتماد نہ کرو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دونوں احکام کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ بعض نے چاہا ہے کہ ایک استثناء کے ذریعے اس تضاد کو ختم کریں, اور وہ یہ کہ بادشاہ کی اطاعت اس وقت تک ضروری ہے جب تک وہ عصیان و نافرمانی کی راہ پر نہ چلے اور کفر کے راستے پر قدم نہ رکھے. لیکن ان کی روایات کا لب و لہجہ اطاعت سلطان کے لیے ہرگز اس استثناء سے ہم آہنگ نہیں ہے. بہر صورت ہماری فکر یہ ہے کہ جس طرح مکتب اہل بیت میں آیا ہے کہ صرف اس حاکم اور متولی امور مسلمین کی اطاعت ضروری ہے جو عالم اور عادل ہو, اور جو عام مفہوم کے اعتبار سے پیغمبر اکرم اور امام معصوم کا جانشین شمار ہو سکے. نیز اگر بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس سلسلے میں کچھ حدیثیں گڑ لی ہیں, تو وہ کسی طرح بھی ہمارے مکتب کے اصول اور ان کی تعلیمات کے ہم آہنگ نہیں ہیں جو قرآن سے لی گئی ہیں. ایسی روایات اگر قابل تخصیص ہیں تو انہیں تخصیص دی جائے, ورنہ انہیں بالکل چھوڑ دیا جائے, کیونکہ جو روایت کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ مردود ہے. قرآن کی صراحت ہے کہ مومنین کا امام اور پیشوا ظالم نہیں ہو سکتا, اور زیر بحث آیت بھی صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ ظالموں کا سہارا نہ لو اور ان پر اعتماد نہ کرو. یا پھر ایسی روایات کو ضرورت اور مجبوری کی حالت کے ساتھ مخصوص قرار دیا جائے. آیات 114-115.
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ.
اور پیغمبر, آپ دن کے دونوں حصوں میں اور رات گئے نماز قائم کریں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دینے والی ہیں, اور یہ ذکر خدا کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے.
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
اور آپ صبر سے کام لیں کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. تفسیر نماز اور صبر. ان آیات میں اسلامی احکام میں سے دو اہم ترین کی نشاندہی کی گئی ہے, جو در حقیقت روح ایمان اور رکن اسلام ہیں. پہلے نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے, نماز کو دن کے دو اطراف میں اور اوائل شب میں قائم کرو.
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ.
طرفَ النَّهَار یعنی دن کے دو طرف. ظاہراً یہ تعبیر صبح اور مغرب کی نماز کے بارے میں ہے جو دن کے دو اطراف میں قرار پائی ہیں, اور لفظ زلفن کہ جو زلفا کی جمع ہے نزدیکی کے معنی میں رات کے ابتدائی حصوں پر کہ جو دن کے قریب ہیں بولا جاتا ہے. اس بنا پر یہ لفظ نماز عشاء پر منطبق ہوگا. روایات اہل بیت میں بھی یہی تفسیر وارد ہوئی ہے کہ مندرج بالا آیت میں تین نمازوں فجر مغرب اور عشاء کی طرف اشارہ ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پنجگانہ نمازوں میں سے صرف تین نمازوں فجر مغرب اور عشاء کا ذکر کیوں ہوا ہے, اور ظہر و عصر کی نمازوں کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کی گئی؟ اس سوال کا جواب پیچیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے طرفَ النہار کے الفاظ ایسی تفسیر کی تاب نہیں رکھتے, خصوصاً اس طرف توجہ رکھتے ہوئے کہ صدر اول کے مسلمان پابندی سے نماز ظہر کو اول وقت میں اور نماز عصر کو درمیان وقت میں زوال اور غروب آفتاب کے درمیان انجام دیتے تھے۔ یہاں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آیات قرآن میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہوا ہے۔ مثلاً
اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر،
سورہ بنی اسرائیل آیت 78۔ کبھی تین نمازوں کا ذکر ہے جیسے محل بحث آیت، اور کبھی صرف ایک نماز کا تذکرہ ہے، مثلاً
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين،
سورہ بقرہ آیت 238۔ اس بنا پر ضروری نہیں کہ ہر موقع پر تمام پانچ نمازوں کا ایک ساتھ ذکر ہو، خصوصاً یہ کہ کبھی مناسبات کا تقاضا ہوتا ہے کہ صرف نماز ظہر
صلاۃ الوسطی
کی اہمیت کے پیش نظر اسی کا ذکر کیا جائے، اور کبھی فجر، مغرب اور عشاء ہی کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کبھی خستگی اور تکان کی وجہ سے یا نیند کے بنا پر ہو سکتا ہے یہ نمازیں معرض فراموشی میں چلی جائیں۔ اس کے بعد روزانہ نمازوں کے لیے خصوصاً اور تمام عبادات، اطاعات اور حسنات کے لیے عموماً فرمایا گیا ہے، نیکیاں برائیوں کو برطرف کر دیتی ہیں۔
ان الحسنات يذهبن السيئات،
اور یہ ان کے لیے تذکر اور یاد دہانی ہے جو توجہ رکھتے ہیں۔
ذلك ذکرا للذاکرین،
یہ آیت قرآن کی دیگر آیات کی طرح بتاتی ہیں کہ نیک اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ وہ برے اعمال کے اثرات کو برطرف کر دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 31 میں ہے،
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ اور سورہ عنکبوت کی آیہ 7 میں ہے،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم،
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہم ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ اسی طرح اطاعت اور نیک اعمال کے ذریعے گناہوں کے اثرات کا زائل ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی اس میں شک نہیں کہ ہر گناہ اور برا عمل انسانی روح میں ایک طرح کی تاریکی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اسے جاری رکھا جائے تو اس کے پہم اور تہ در تہ اثرات انسان کو ایک وحشتناک صورت میں مسخ کر دیتے ہیں۔ لیکن نیک اعمال کے جن کا سرچشمہ رضا الہی ہوتا ہے، روح انسانی کو ایک لطافت بخشتے ہیں کہ جو اس سے آثار گناہ دھو دیتے ہیں اور ان تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، چونکہ نماز کے حکم کے بعد فوراً آیا ہے اس لیے اس کا ایک واضح مصداق روزانہ کی نماز ہے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس کی تفسیر صرف روزانہ کی نماز ہوئی ہے تو وہ اس کے منحصر ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے یہ ایک واضح قطعی مصداق بیان کیا گیا ہے۔ نماز کی انتہائی اہمیت، متعدد روایات جو مندرج بالا آیات کے ذیل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین سے نقل ہوئی ہیں، ان میں کچھ ایسی تعبیرات نظر آتی ہیں جو مکتب اسلام میں نماز کی انتہائی اہمیت سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ ابو عثمان کہتا ہے، میں سلمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، انہوں نے درخت کی ایک خشک شاخ پکڑ کر ہلائی یہاں تک کہ اس کے سارے پتے جھڑ گئے، اس کے بعد میری طرف رخ کر کے کہا، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، بتائیے آپ کی اس کام سے کیا مراد تھی؟ انہوں نے کہا، یہی کام ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے انجام دیا تھا جب میں ان کی خدمت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلمان پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، فرمائیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، جب مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر وہ پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ اس شاخ کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
کی تلاوت فرمائی۔ مجمع البیان مذکورہ آیت کے ذیل میں ایک اور حدیث رسول اللہ کے صحابی ابی امامہ سے مروی ہے۔ ابی امامہ کہتے ہیں، ایک دن مسجد میں رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر حد لازم ہو جاتی ہے، وہ حد مجھ پر جاری کیجئے۔ فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا، خدا نے تیرا گناہ یا تیری حد تجھے بخش دی ہے۔ مجمع البیان مذکورہ آیت کے ذیل میں نیز حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں، میں رسول خدا کے ساتھ مسجد میں نماز کے انتظار میں تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہی شخص پھر کھڑا ہوا اور پہلی بات دہرائی۔ رسول خدا نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ یہ نماز ادا کی ہے اور اچھی طرح وضو نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تیرے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجمع البیان مذکورہ آیت کے ذیل میں نیز حضرت علی علیہ السلام ہی کے واسطے سے پیغمبر اکرم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، پنجگانہ نماز میری امت کے لیے پانی کی جاری نہر کی طرح ہے کہ جو کسی شخص کے گھر کے دروازے سے گزرتی ہے، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اگر اس کے بدن پر میل کچیل ہو اور پھر وہ پانچ مرتبہ روزانہ اس نہر میں غسل کرے تو پھر کوئی میل کچیل اس کے بدن پر رہ جائے گی؟ یقیناً نہیں، خدا کی قسم، اسی طرح میری امت کے لیے پنجگانہ نماز ہے۔ مجمع البیان مذکورہ آیت کے ذیل میں بہرحال اس میں شک و شبہ نہیں کہ جب نماز اپنی شرائط کے ساتھ انجام پائے تو انسان کو معنویت اور روحانیت کے ایک ایسے عالم میں لے جاتی ہے کہ اس کے ایمانی رشتے خدا کے ساتھ ایسے مستحکم کر دیتی ہے کہ آلودگیوں اور گناہوں کے آثار اس کے قلب و جان سے دھل جاتے ہیں۔ نماز انسان کا گناہ کے مقابلے میں بیمہ کر دیتی ہے اور گناہ کا زنگ آئینہ دل سے صاف کر دیتی ہے۔ نماز ملکات عالی کے پودے انسانی روح کی گہرائیوں میں اگاتی ہے۔ نماز ارادے کو قوی، دل کو پاک اور روح کو طاہر کرتی ہے، اور اگر نماز جسم بے روح کی صورت میں نہ ہو تو تربیت کا اعلی مکتب ہے۔ قرآن کی نہایت امید افزا آیت۔ زیر بحث آیت کی تفسیر میں حضرت علی سے ایک عمدہ اور جاذب نظر حدیث منقول ہے جو اس طرح ہے، ایک دن آپ نے لوگوں کی طرف رخ انور کر کے فرمایا، تمہاری نظر میں قرآن کی کون سی آیت زیادہ امید بخش ہے؟ بعض نے کہا،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
خدا شرک کو ہرگز نہیں بخشتا اور اس سے کم تر جس شخص کے لیے چاہے بخش دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت 116۔ امام نے فرمایا، خوب ہے، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا،
وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا،
جو شخص کوئی برا عمل انجام دے یا اپنے اوپر ظلم کرے، اس کے بعد خدا سے بخشش طلب کرے تو خدا کو غفور و رحیم پائے گا۔ سورہ نساء آیت 110۔ امام نے فرمایا، یہ بھی خوب ہے لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہے۔ باز نے کہا،
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ۔
کہہ دو، اے میرے بندو، اگر جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سورہ زمر آیت 53۔ فرمایا، اچھی ہے لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہے۔ بعض دیگر نے کہا،
والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔
پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو جب کوئی برا کام انجام دیں یا اپنے اوپر ظلم کریں تو خدا کی یاد میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو بخشے گا؟ سورہ آل عمران آیت 135۔ امام نے فرمایا، یہ بھی اچھی ہے لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہے۔ اس وقت لوگ ہر طرف سے امام کی طرف متوجہ ہوئے اور ہم ہما کیا تو فرمایا، کیا بات ہے مسلمانوں؟ تو وہ عرض کرنے لگے، خدا کی قسم ہماری نظر میں اس سلسلے میں اور کوئی آیت نہیں۔ امام نے فرمایا، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، قرآن کی امید بخش ترین آیت یہ ہے،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔
مجموع البیان مذکورہ آیت کے ذیل میں، البتہ جیسا کہ ہم نے سورہ نساء کی آیا 48 کے ذیل میں کہا ہے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کی زیادہ امید بخش آیت یہ ہے،
اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ،
یعنی خدا شرک کو نہیں بخشتا اور اس سے کم تر جتنے گناہ ہیں جسے چاہے بخش دے۔ لیکن اس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ ان آیات میں سے ہر ایک اس بحث کے ایک زاویے کے بارے میں ہے اور اس کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو کو بیان کرتی ہے، لہذا ان کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ در حقیقت زیر بحث آیت ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنی نمازیں اچھی طرح سے بجا لاتے ہیں، ایسی نماز جو حضور قلب کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ان کے قلب و روح سے گناہوں کے آثار دھو دیتی ہے، جبکہ دوسری آیت ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو ایسی نماز کے حامل نہیں اور صرف توبہ کا راستہ اپناتے ہیں۔ لہذا یہ آیت اس گروہ کے لیے اور وہ آیت اس گروہ کے لیے زیادہ امید بخش ہے۔ اس سے زیادہ امید افزا بات کیا ہوگی کہ انسان جان لے کہ جس وقت اس کا پاؤں پھسلے یا ہوا و ہوس کا اس پر غلبہ ہو، جبکہ وہ گناہ پر اصرار نہ کرے اور نہ اس کا پاؤں گناہ کی طرف کھینچا رہے، وقت نماز آ پہنچے تو وہ وضو کرے اور بارگاہ معبود میں راز و نیاز کے لیے کھڑا ہو جائے، گزشتہ اعمال کے بارے میں احساس شرمندگی اس میں موجود ہو، وہ احساس ندامت کہ جو خدا کی طرف توجہ کے لوازمات میں سے ہے، تو اس کا گناہ بخشا جائے گا اور اس گناہ کی تاریکی اس کے دل سے ہٹ جائے گی۔ نماز کے جو انسان ساز پروگرام ہے اور حسنات کی یہ تاثیر کہ وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، کہ ذکر کے بعد اگلی آیت میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، صبر کرو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔
اگرچہ بعض مفسرین نے یہاں صبر کو نماز کے معنی میں یا رسول اللہ کے سامنے جو دشمن تھے ان کی اذیت کے مقابلے کے مفہوم میں محدود کر دیا ہے، لیکن واضح ہے کہ محل بحث آیت میں صبر کے معنی کو محدود کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عمومی اور جامع مفہوم ہے کہ جس میں مشکلوں، مخالفتوں، ایزاؤں، ہیجانوں، طغیانوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے مقابلے میں صبر کرنے کا معنی شامل ہے، اور ان تمام حوادث کے مقابلے میں پامردی اور قیام صبر کا جامع مفہوم اس میں مندرج ہے۔ صبر کو، جو اسلام کا ایک اساسی حکم ہے، قرآن میں کئی مواقع پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے۔ شاید ایسا اس بنا پر ہے کہ نماز انسان میں حرکت پیدا کرتی ہے اور صبر کا حکم مقاومت اور استقامت کو ضروری قرار دیتا ہے، اور یہ دونوں یعنی حرکت اور مقاومت جب دوش بدوش ہوں تو ہر قسم کی کامیابی کا اصلی عامل بن جاتے ہیں۔ اصولی طور پر کوئی نیکی صبر اور استقامت کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ نیک کاموں کے اختتام پذیر ہونے پر حتمی طور پر استقامت لازمی ہے۔ اسی بنا پر مندرجہ بالا آیت میں صبر کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے، وہ نیکوکاروں کی جزا ضائع نہیں کرتا، یعنی نیکی، صبر اور قیام کے بغیر میسر نہیں آتی۔ اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ناگوار حوادث کے مقابلے میں مختلف لوگ مختلف رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک، کچھ لوگ فوراً اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں اور قرآنی ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ وہ واویلا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآنی الفاظ میں
اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا،
یعنی جب اسے کوئی تکلیف چھوتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ معارج آیت 20۔ دو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حواس نہیں گوا بیٹھتے بلکہ حادثے کے مقابلے میں تحمل و بردباری سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تین، بعض لوگ تحمل و بردباری کے ساتھ شکر گزاری بھی کرتے ہیں۔ چار، کچھ لوگ ایسے حوادث کے مقابلے میں والہانہ جد و جہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور حادثے کے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں اور ایسا جہاد شروع کر دیتے ہیں کہ تھکنے کا نام نہیں لیتے، اور جب تک کہ مشکل کو سامنے سے ہٹا نہیں دیتے چین نہیں لیتے۔ خدا نے ایسے صابروں کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔
اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین،
اگر تم لوگوں میں ثابت قدم رہنے والے 20 بھی ہو گئے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ سورہ انفال آیت 65۔ اور ان کے لیے دوسرے جہان کی جزا نعمات بہشت کو قرار دیا ہے۔
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
اور ان کے صبر کے بدلے خدا انہیں باغ بہشت اور ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ سورہ طہر آیت 12۔ آیات 116-117۔
فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين۔
تو تمہارے پہلے والے زمانوں اور نسلوں میں ایسے صاحبان عقل کیوں نہیں پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، علاوہ ان چند افراد کے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور ظالم تو اپنے عیشی کے پیچھے پڑے رہے، اور یہ سب کے سب مجرم تھے۔
وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ،
اور آپ کے پروردگار کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی قریہ کو ظلم کر کے تباہ کر دے جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ تفسیر، معاشروں کی تباہی کا سبب۔ گزشتہ مباحث کی تکمیل کے لیے ان دو آیات میں ایک ایسا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو معاشروں کی تباہی سے نجات کا ضامن ہے، اور وہ یہ کہ ہر معاشرے میں جب تک صاحبان عقل و فکر کا ایک مستعد اور ذمہ دار گروہ موجود ہے کہ جو مفاسد کو دیکھ کر ساکت اور خاموش ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ ان کے خلاف مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور فکری و مکتبی حوالے سے لوگوں کی رہبری و رہنمائی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ معاشرہ تباہی اور نابودی کی طرف نہیں جا سکتا۔ لیکن جب بے اعتنائی اور سکوت ہر سطح اور ہر طبقے میں حکم فرما ہو، اور فساد اور برائی کے عوامل کے مقابلے میں معاشرے کا کوئی دفاع نہ ہو اور اس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو، تو پھر فساد اور اس کے پیچھے پیچھے نابودی و تباہی یقینی ہے۔ پہلی آیت میں ان گزشتہ اقوام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے، تم سے پہلے کے قرنوں، امتوں اور قوموں میں ایسے نیک، پاک، طاقتور اور صاحب شعور لوگ کیوں نہیں تھے کہ جو زمین میں فساد کو پھیلنے سے روکتے؟
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض،
اس کے بعد استثناء کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، مگر تھوڑے سے افراد کو جنہیں ہم نے نجات دی،
إلا قليلا ممن أنجينا منهم،
یہ چھوٹا سا گروہ اگرچہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتا رہا، لیکن یہ لوگ لوط علیہ السلام اور ان کے چھوٹے سے خاندان کی مثل، نوح اور ان کے چند ایمان لانے والوں کی طرح، اور صالح علیہ السلام اور ان کے چند پیروکاروں کی مانند اتنے کم تھے اور اس قدر تھوڑے تھے کہ جو پورے معاشرے کی اصلاح نہ کر سکے۔ بہرحال ظالم کہ جن کی اس معاشرے میں کثرت تھی، ناز و نعمت اور حیش نوشی کے پیچھے لگے رہے، اور بادائے غرور اور نعمتوں اور لذتوں میں اس طرح سے مست ہوئے کہ طرح طرح کے گناہوں میں جا پڑے،
واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔
اس کے بعد اس حقیقت پر زور دینے کے لیے اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ خدا نے اس قوم کو دیار عدم کی طرف بھیج دیا، تو یہ اس بنا پر تھا کہ ان کے درمیان اصلاح کرنے والے نہ تھے، کیونکہ خدا کسی قوم و ملت اور شہر و دیار کو اس کے ظلم کی وجہ سے نابود نہیں کرتا اگر وہ اصلاح کی طرف قدم اٹھا لے۔
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون،
کیونکہ عام طور پر ہر معاشرے میں ظلم اور برائی ہوتی ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ لوگ اس ظلم اور برائی کا احساس کریں اور خدا انہیں اصلاح کے لیے اقدام کی مہلت دیتا ہے، اور قانون آفرینش ان کے لیے حق حیات کا قائل ہے، لیکن جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، معاشرے بے پرواہی اور لاابالی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ظلم و فساد پوری طرح چھا جاتا ہے، تو یہ ایسی منزل ہوتی ہے کہ سنت فطرت کے مطابق ان کے لیے زندہ رہنے کا حق نہیں رہتا۔ اس حقیقت کو ایک واضح مثال سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ انسانی بدن میں ایک قوت مدافعت موجود ہوتی ہے، یہ قوت مدافعت خون کے سفید گلبول کی صورت میں ہوتی ہے۔ جب ہوا، آب و غذا اور چمڑے کی خراش وغیرہ کے ذریعے بیرونی جراثیم بدن کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں، تو خون کے یہ سفید ذرات سپاہیوں کی طرح ان کے مقابلے کے لیے قیام کرتے ہیں اور انہیں نابود کرتے ہیں، یا کم از کم ان کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی دن لاکھوں سپاہیوں کا یہ عظیم لشکر کمزور پڑ جائے اور بدن کا دفاع نہ کر سکے، تو بدن مضر جراثیموں کے تاخت و تاراج کا میدان بن جائے گا اور طرح طرح کی بیماریاں اس پر حملہ آور ہو جائیں گی۔ پورے انسانی معاشرے کی بھی یہی کیفیت ہے۔ اگر مدافع قوت اور محافظ لشکر کہ جسے اولو بقیتن کہا گیا ہے ہٹ جائے، تو اجتماعی بیماری کے حامل جراثیم کہ جو معاشرے کے گوشہ و کنار میں موجود ہوتے ہیں، بڑی تیزی سے نشو نما پاتے ہیں اور کثرت حاصل کر کے معاشرے کو سر تا پا بیمار کر دیتے ہیں۔ اولو بقیتن کا اثر معاشروں کی بقا کے لیے اتنا حساس ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے بغیر معاشروں سے حق حیات سلب ہو جاتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کی طرف مندرج بالا آیت اشارہ کرتی ہے۔ اولو بقیتن کون ہیں؟ اولو کا معنی ہے صاحبان، اور بقیتن کا معنی ہے باقی ماندہ۔ لغت عرب میں عموماً یہ تعبیر اولو الفضل، صاحبان فضیلت اور نیک پاک شخصیات کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر انسان بہتر اجناس اور زیادہ نفیس چیزوں کو سنبھال رکھتا ہے اور وہ اس کے پاس رہ جاتی ہیں، اسی لیے یہ لفظ نفاست اور نیکی کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی مقابلوں میں جو لوگ زیادہ ضعیف ہوتے ہیں، میدان اور منظر سے زیادہ جلدی ہٹ جاتے ہیں یا نابود ہو جاتے ہیں، اور وہ افراد باقی رہ جاتے ہیں جو فکر و نظر اور جسمانی قوت کے اعتبار سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر باقی رہ جانے والے طاقتور اور قوی ہوتے ہیں۔ اس لیے عربوں میں یہ ضرب المثل ہے، گوشہ و کنار میں ابھی چھپے ہوئے مسائل موجود ہیں اور مردوں میں سے باقی ماندہ شخصیتیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ بقیتن جو قرآن میں تین مواقع پر آیا ہے اسی مفہوم کا حامل ہے۔ تالوت و جالوت کے واقعے میں قرآن مجید میں ہے،
ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم و بقیہ مما ترک آل موسیٰ۔
حکومت تالوت کی حقانیت کی نشانی یہ ہے کہ صندوق عہد تمہارے ہاتھ آئے گا، وہی صندوق کہ جس میں موسیٰ و ہارون کے خاندان کی نفیس یادگار ہے اور تمہارے سکون کی پونجی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 248۔ نیز حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں زیر بحث سورہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا،
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین،
بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورہ ہود آیت 86۔ نیز یہ جو بعض تعبیرات میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بقیت اللہ کہا گیا ہے وہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ایک عظیم اور پرفیض ذخیرہ ہیں کہ جنہیں اس جہان سے ظلم و ستم کی بساط الٹنے اور عدل و داد کا پرچم گاڑنے کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قیمتی شخصیتیں برائی کے خلاف کام کرنے والے افراد اور اولو بقیتن انسانی معاشروں پر کتنا بڑا حق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اقوام و ملل کی بقا اور ہلاکت سے نجات کا وسیلہ ہیں۔ مندرجہ آیت میں جو دوسرا قابل توجہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تک کسی شہر اور آبادی کے رہنے والے مصلح ہیں خدا اسے نابود نہیں کرتا۔ مصلح اور صالح میں جو فرق ہے اس کی طرف توجہ کرنے سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ صرف صالحیت اور اچھا ہونا ضامن بقا نہیں، بلکہ اگر معاشرہ صالح نہ ہو لیکن اصلاح کی کوشش کرے تو وہ بھی بقا و حیات کا حق رکھتا ہے، لیکن جب نہ صالح ہوں نہ مصلح تو پھر سنت آفرینش کے لحاظ سے اس کے لیے حق حیات نہیں ہے اور وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جب معاشرہ ظالم ہو لیکن وہ اپنی طرف متوجہ ہو جائے اور اصلاح کے در پہ ہو تو ایسا معاشرہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن اگر ظالم ہو اور اصلاح کے لیے قدم نہ اٹھائے تو وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیات میں ظلم و جرم کا ایک سرچشمہ ہوسرانی، لذت پرستی اور عیش و نوش کی پیروی کو قرار دیا گیا ہے، جسے قرآن میں اطراف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بے قید و بے حد عیش کوشی اور لذت پرستی طرح طرح کے انحرافات کا سرچشمہ ہے جو معاشرے کے خوشحال طبقوں میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ شہوت کی مستی انہیں حقیقی انسانی اقدار اور اجتماعی حقائق کے ادراک سے روک دیتی ہے اور اسیان و گناہ میں غرق کر دیتی ہے۔ آیات 118-119۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ،
اور اگر آپ کا پروردگار چاہ لیتا تو تو سارے انسانوں کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جبر نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ مختلف ہی رہیں گے.
الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
علاوہ ان کے جن پر خدا نے رحم کر دیا ہو اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات قطعی حق ہے کہ ہم جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہیں گے. تفسیر: پہلی زیر بحث آیت میں ایک سنت فطرت کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جو دراصل انسان سے مربوط تمام مسائل کی حقیقی بنیاد ہے، اور وہ ہے انسانوں کی روح، جسم، فکر، ذوق اور عشق کی عمارت میں اختلاف و فرق اور ارادہ و اختیار کی آزادی. ارشاد ہوتا ہے، اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو امت واحدہ بنا دیتا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا اور ہمیشہ انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں.
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ.
اس لیے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ انہیں اپنی اطاعت پر پروردگار کی تاکید اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر نہیں، کہ ان سب کو ایک ہی راستے اور ایک ہی معین پروگرام پر چلاتا. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ تھی کہ وہ تمام انسانوں کو جبری طور پر ایک ہی طرز پر خلق کرتا، اور وہ سب صاحبان ایمان ہوتے اور ایمان کو قبول کرنے پر مجبور ہوتے، لیکن ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہ تھا اور نہ ہی جبری ایمان کی بنیاد پر ایسا اتحاد اور ہم آہنگی کہ جو غیر ارادی اسباب پر قائم ہو کسی کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے. نہ یہ حصول کمال اور تکامل کا ذریعہ ہے، اور نہ ہی جزا و سزا کا موجب. بالکل ایسے جیسے خدا نے شہد کی مکھی کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے جبری حکم پر پھولوں کا شیرہ جمع کرتی ہے، اور ملیریا کے مچھر کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلا سوراخوں میں اپنا آشیانہ بناتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی اس راستے میں خود سے کوئی اختیار نہیں رکھتا. اصولی طور پر انسان کے قدر و قیمت اور دوسرے موجودات سے اس کا اہم ترین امتیاز یہی ارادہ و اختیار کی آزادی کی نعمت ہے. اسی طرح انسان کے مختلف ذوق، سلیقے، نظریات اور تصورات موجود ہیں کہ جن میں سے ہر ایک معاشرے کے ایک حصے کی تعمیر و اصلاح کرتا ہے اور اس کے کسی ایک تقاضے کو پورا کرتا ہے. جب انسان کو ارادے کی آزادی میسر آتی ہے تو پھر عقیدے اور مذہب و مکتب کے انتخاب میں اختلاف فطری بات ہے. اس اختلاف سے ایک گروہ راہ حق کو قبول کر لیتا ہے اور دوسرا باطل کا راستہ اپنا لیتا ہے. لیکن اگر انسانوں کی تربیت ہو اور وہ پروردگار کے دامن رحمت اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے صحیح تعلیمات پالیں، تو پھر تفاوت کے باوجود اور آزادی اختیار کے ہوتے ہوئے راہ حق پر گامزن ہوں گے، اگرچہ اس راہ میں بھی وہ مختلف ہوں گے. اسی بنا پر بعد والی آیت میں فرمایا گیا ہے، لوگ حق کو قبول کرنے کے بارے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر وہ کہ رحمت پروردگار جن کے شامل حال ہے.
الا من رحم ربک،
لیکن یہ رحمت الہی کسی خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، سب لوگ بشرطیے کہ وہ چاہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. در حقیقت خدا نے لوگوں کو اس نعمت و رحمت کو قبول کرنے کے لیے پیدا کیا ہے.
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ،
جو لوگ رحمت الہی کے سائے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستہ کھلا ہے. وہ رحمت کے جس کا فیضان عقلی ادراک، ہدایت انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سب کے لیے عام ہے، اور جب اس نعمت و رحمت سے فائدہ اٹھائیں گے تو جنت اور ابدی سعادت کے دروازے ان کے سامنے کھل جائیں گے. اور اگر یہ صورت نہ ہوئی تو خدا کا فرمان صادر ہو چکا ہے کہ وہ سرکش و نافرمان جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا.
وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
چند قابل توجہ نکات. ایک, ارادے کی آزادی, اساس دعوت. انسانی خلقت میں ارادے کی آزادی تمام انبیاء کی دعوت کی اساس ہے. اصولی طور پر اس کے بغیر انسان ترقی اور کمال کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا. یہاں انسانی اور روحانی کمال مراد ہے. اس بنا پر قرآن کی متعدد آیات میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تمام لوگوں کو جبری طور پر ہدایت کرتا, لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا. خدا تو یہ کرتا ہے کہ راہ حق کی دعوت دیتا ہے, راستے کی نشاندہی کرتا ہے, نشانیاں اور علامتیں بتاتا ہے, بے رہ روی کے نتیجے سے خبردار کرتا ہے, رہبر مقرر کرتا ہے اور راستے پر چلنے اور اسے طے کرنے کا پروگرام دیتا ہے. قرآن کہتا ہے
ان علینا للہدا,
راستے کی نشاندہی ہمارے ذمے ہے. سورہ لیل آیت 12. یہ بھی فرماتا ہے
انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر,
تو صرف یاد دہانی کرانے والا ہے نہ کہ زبردستی کرنے والا. سورہ غاشیہ آیات 21-22. نیز سورہ شمس آیا 8 میں ہے
فألهمها فجورها وتقواها,
خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے فجور و تقویٰ کا راستہ بتا دیا. سورہ دہر کی آیات 3 میں ہے
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا,
ہم نے انسان کو راستے کی نشاندہی کر دی ہے, اب وہ چاہے شکر گزاری کرے یا کفران کرے. اسی بنا پر محل بحث آیات انسانی ارادے کی آزادی اور مکتب جبر کی نفی پر زور دینے والی واضح ترین آیات میں سے ہیں, اور اس امر کی دلیل ہے کہ حتمی فیصلہ کرنا خود انسان ہی کا کام ہے. دو, قرآنی آیات اور مقصد خلقت. مقصد خلقت کے بارے میں قرآنی آیات میں مختلف بیانات موجود ہیں. ان میں سے ہر ایک اس مقصد کے کسی ایک زاویے کی طرف اشارہ ہے. ان میں سے ایک آیت یہ ہے
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون,
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. سورہ زاریات آیت 56. یعنی مکتب بندگی میں تکامل و ارتقاء کو پہنچ جائیں اور اس مکتب میں انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچ جائیں. ایک اور مقام پر ہے
الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا,
وہ خدا کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے, یعنی ایسی آزمائش کو جس میں تربیت کی آمیزش ہو اور جس کا نتیجہ ترقی و کمال ہو. سورہ ملک آیت 2. زیر بحث آیت میں فرمایا گیا ہے ولذالک خلقہم, یعنی لوگوں کو قبول رحمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, ایسی رحمت کے جس میں ہدایت اور حتمی فیصلے کی طاقت کی آمیزش ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام خطوط ایک ہی نقطے پر پہنچ کر ختم ہوتے ہیں, اور وہ ہے انسانوں کی پرورش, ہدایت, پیش رفت اور تکامل و ارتقاء کے جو حتمی و اصلی مقصد خلقت شمار ہوتا ہے. ایسا مقصد کہ جس کی بازگشت خود انسان کے ساتھ ہے نہ کہ خدا کے ساتھ, کیونکہ وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی تمام پہلوؤں سے کوئی انتہا نہیں, اور وہ ایسا معبود ہے کہ جس میں کوئی نقص نہیں, کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے کمی اور ضرورت کو پورا کرے. تین, ایک نقطے کی وضاحت. آخری آیت میں جن و انس سے جہنم کو بھرنے کے بارے میں خدا کا تاکیدی فرمان موجود ہے, لیکن واضح ہے کہ اس حتمی فرمان کی صرف ایک شرط ہے, اور وہ ہے رحمت الہی کے دائرے سے باہر نکلنا اور اس کے بھیجے ہوئے بزرگوں کی ہدایت و رہنمائی کو ٹھکرانا۔ لہٰذا اس طرح سے یہ آیت نہ صرف مکتب جبر کے لیے دلیل نہیں بنتی بلکہ اختیار و آزادی کے لیے تاکید مزید ہے۔ آیات 120-123۔
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اور ہم قدیم رسولوں کے واقعات آپ سے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ان واقعات میں حق، نصیحت اور صاحبان ایمان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔
وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔
اور آپ ان بے ایمانوں سے کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر کام کرو، اور ہم اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہے ہیں۔
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔
اور پھر انتظار کرو کہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا کل غیب ہے، اور اسی کی طرف تمام امور کی بازگشت ہے، لہذا آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر اعتماد کریں کہ آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تفسیر: گزشتگان کے واقعات کے مطالعہ کے چار اثرات۔ ان آیات کے ساتھ ہی سورہ ہود اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان آیات میں اس سورہ کی تمام مباحث کا کلی نتیجہ بیان ہوا ہے۔ اس سورہ کا چونکہ زیادہ حصہ انبیاء کے بارے میں اور گزشتہ اقوام کے عبرتناک واقعات کے بارے میں ہے، لہٰذا یہاں ان داستانوں کے گرم بہا نتائج کو چار عنوانات کے تحت بطور خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، ہم نے انبیاء کے مختلف واقعات تجھ سے بیان کیے ہیں تاکہ تیرے دل کو مضبوط کریں اور تیرے ارادے کو تقویت دیں۔
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔
لفظ كُلًّا ان سرگزشتوں کے تنوع اور ان کی مختلف اقسام کی طرف اشارہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک میں انبیاء سے ایک قسم کی روح گردانی، ایک قسم کے انحرافات اور ایک قسم کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تنوع انسانی زندگی کے مختلف زاویوں اور گوشوں پر کئی طرح سے واضح روشنی ڈالتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسبیت قلب اور ان کے ارادے کو تقویت بخشنا، کہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا ہے، بالکل ایک فطری امر ہے، کیونکہ سخت ہٹ دھرم اور نہایت بے رحم دشمنوں کی مخالفتیں خواہ نخواہ پیغمبر اکرم کے دل پر اثر ڈالتی تھیں، کیونکہ آپ بھی انسان اور بشر تھے، لیکن اس بنا پر کہ نا امیدی اور یاس کی تھوڑی سی گرد بھی آپ کے قلب پاک پر نہ پڑے اور آپ کا آہنی ارادہ ان مخالفتوں اور کارشکنیوں سے کمزور نہ ہو، خدا تعالی آپ سے انبیاء کے واقعات، ان کے کام کی مشکلات، ہر دھرم قوموں کے مقابلے میں ان کی استقامت و پامردی اور بالآخر کامیابی کے واقعات یک کے بعد دیگر بیان کرتا ہے، تاکہ رسول اللہ کا قلب و روح اور اسی طرح وہ مومنین کے جو اس عظیم جنگ اور مارکے میں آپ کے دوش بدوش شریک تھے، ہر روز قوی تر ہوتے رہیں۔ اس کے بعد ان واقعات کا بیان کرنے کے دوسرے عظیم نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ان واقعات انبیاء میں زندگی سے مربوط حقائق ہیں، ان میں کامیابی اور ناکامی کے عوامل تمام تر تجھے بیان کر دیے ہیں۔
وَجَاءَ جَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
جو کچھ کہا جا چکا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاضر ہی ضمیر کا مرجع انباء الرسل ہے، یہ مرجع ضمیر کا قریب بھی ہے، عبارت میں اس کا ذکر بھی ہے اور آیت میں موجود مباحث سے نہایت مناسبت بھی رکھتا ہے۔ اس امر کی طرف توجہ کرتے ہوئے ضمیر کا ایسے مرجع کی طرف لوٹنا بالکل واضح ہے۔ رہے اس طرح کے دوسرے احتمالات کے، مشار الیہ دنیا ہے یا خصوصیت سے قبل کی آیات ہیں، یہ احتمالات بعید معلوم ہوتے ہیں۔ نیز یہ جو بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ مشار الیہ سورہ ہے، ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ سورہ کا زیادہ تر حصہ جو گزر چکا ہے گزشتہ انبیاء کے حالات کے بارے میں ہی تھا۔ ان واقعات کے بیان کا تیسرا اور چوتھا نتیجہ جو واضح ہو کر سامنے آتا ہے یہ ہے کہ مومنین کے لیے واعظ و نصیحت اور تذکر و یاد دہانی ہے۔
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
یہ بات جاذب نظر ہے کہ مؤلف المنار نے اس آیت کے ذیل میں کہا ہے کہ اس آیت میں ایجاز و اختصار کا ایسا معجزہ ہے کہ گویا گزشتہ تمام واقعات کا اعجاز اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے، اور چند مختصر سے الفاظ کے ذریعے اس میں اس کے تمام فوائد بیان کر دیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ آیت دوبارہ تاکید کرتی ہے کہ قرآن کے تاریخی واقعات کو معمولی نہ سمجھا جائے اور ان سے سننے والوں کی ضیافت تباہ کے لیے استفادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کے بہترین دروس کا مجموعہ ہیں۔ ان میں انسانوں کے آج اور کل کے لیے تمام زاویوں اور پہلوؤں سے راہ کشائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی دشمنوں کی طرف سختیوں اور ہٹ دھرمیوں کے مقابلے میں وہ ہی کہو جو کچھ بعض پیغمبر ان کے جواب میں کہتے تھے۔ فرمایا، وہ کہ جو ایمان نہیں لائیں گے ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ انجام دو اور کوئی گنجائش نہ چھوڑو، اور جو کچھ ہماری طاقت ہوگی ہم بھی انجام دیں گے۔
وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ
تم انتظار میں رہو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ہزیمت اٹھاتا ہے۔
وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ
تم ہماری شکست کے خیال خام میں رہو اور ہم تمہارے لیے خدا کے واقعی عذاب کے انتظار میں ہیں، کہ جو یا ہمارے ہاتھوں تمہیں پہنچے گا یا براہ راست خدا کی طرف سے۔ ایسی دھمکیاں جو امر کی صورت میں ذکر ہوئی ہیں قرآن کے دیگر مقامات پر بھی ہیں، مثلا
اعملوا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر
جو چاہو کرو خدا تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔ ہا میم سجدہ، آیت 40 شیطان کے بارے میں ہے۔
واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك
اپنی آواز سے انہیں حرکت میں لے آؤ اور اپنا سوار اور پیادہ لشکر ان کی طرف بھیجو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 64۔ واضح ہے کہ امر کے یہ تمام صیغے کسی کام پر ابھارنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کے سب دھمکی کا پہلو رکھتے ہیں۔ اس سورہ کی آخری آیت توحید، توحید علم، توحید افعال اور توحید عبادت بیان کر رہی ہے، جیسا کہ اس سورہ کی ابتدائی آیات علم توحید کے بارے میں تھیں۔ در حقیقت اس آیت میں توحید کے تین پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلا، پروردگار کی توحید علمی، آسمانوں اور زمینوں کے غیبی اسرار خدا کے ساتھ مخصوص ہیں، اور وہی ہے جو تمام آشکار و نہاں بھیدوں سے باخبر ہے۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور اس کے غیر کا علم محدود ہے، اور محدود ہونے کے علاوہ خدائی تعلیم کا مرہون منت ہے اور خدا کی طرف سے ہے، اس بنا پر یہ لامحدود علم اور زمین و آسمان کے طول و عرض میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں وہ علم ذاتی پروردگار کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ تمام امور کی باغ ڈور اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور تمام چیزوں کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہے،
وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ،
اور یہ توحید افعالی کا مرحلہ ہے۔ تیسرا یہ کہ اب جب کہ لامحدود علم اور بے پایا قدرت اس کی ذات پاک سے مخصوص ہے اور ہر چیز کی بازگشت اس کی طرف ہے، لہذا صرف اس کی پرستش و عبادت کرو،
فَاعْبُدْهُ،
اور اس پر توکل کرو،
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ،
اور یہ توحید عبادت کا پہلو ہے، اور چونکہ نافرمانی اور سرکشی گناہ ہے لہذا اس سے بچو، جو کچھ تم انجام دیتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
چند قابل توجہ نکات۔ ایک، علم غیب خدا سے مخصوص ہے، جیسا کہ ہم ساتویں جلد میں سورہ آراف کی آیا 188 اور پانچویں جلد میں سورہ انعام کی آیا 50 کے ذیل میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اسرار نہاں اور اسرار گزشتہ و آئندہ پر آگاہی اور ان کا علم خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات بھی اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ وہ اس صفت میں اکیلا ہے اور کوئی شخص اس کی مانند نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات قرآن میں علم غیب کے کچھ حصوں کی نسبت انبیاء کی طرف دی گئی ہے، یا بہت سی آیات و روایات میں پیغمبر اکرم، حضرت علی اور دیگر آئمہ معصومین کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حضرات بعض اوقات آنے والے واقعات اور اسرار نہاں کی خبر دیتے تھے، تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ بھی خدائی تعلیم سے ہوتا ہے۔ وہی ہے کہ جب مصلحت دیکھتا ہے تو اسرار غیب کا کچھ علم اپنے خاص بندوں کو تعلیم دیتا ہے، لیکن یہ علم نہ ذاتی ہے اور نہ لامحدود، بلکہ تعلیم الہی کے ذریعے سے ہے، اور اتنا ہی ہوتا ہے جتنا وہ اپنے ارادے سے عطا کرتا ہے۔ اس وضاحت سے ان تمام بدگوئی کرنے والوں کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ جو شیعہ عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ انبیاء اور آئمہ کو عالم الغیب جانتے ہیں۔ خدا نہ صرف انبیاء اور آئمہ کو مناسب موقع اور محل پر اسرار غیب تعلیم کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کے علاوہ افراد کو بھی اس قسم کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے کہ خدا تعالی نے ان سے کہا، ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، ہم یہ بچہ تمہاری طرف پلٹا دیں گے اور اسے انبیاء میں سے قرار دیں گے۔ قرآنی الفاظ میں،
وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
سورہ قصص آیت 7۔ یہاں تک کہ پرندے اور دوسرے جانور ضروریات زندگی کے ماتحت مخفی اسرار سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ نسبتاً مستقبل بعید کے واقعات سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں کہ جس کا تصور ہمارے لیے مشکل اور پیچیدہ ہے، اور یوں بعض مسائل جو ہمارے لیے غیب شمار ہوتے ہیں ان کے لیے غیب نہیں ہیں۔ عبادت کے لیے خدا مخصوص ہے۔ مندرج بالا آیت میں عبادت خدا کے لیے مخصوص ہونے کے بارے میں ایک لطیف دلیل بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اگر پرستش عظمت اور صفات جمال و جلال کی بنا پر ہے تو یہ صفات سب سے بڑھ کر خدا میں موجود ہیں، اور دوسرے اس کے مقابلے میں ناچیز و حقیر ہیں۔ عظمت کی سب سے بڑی نشانی علم لامحدود اور قدرت بے پایا ہے، کہ جن کے بارے میں زیر نظر آیت کہتی ہے کہ یہ دونوں اس کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اگر پرستش مشکلات کے موقع پر معبود کی پناہ لینے کی خاطر ہے تو یہ اہلیت اس میں ہے کہ جو بندوں کی تمام ضروریات، حاجات اور اسرار غیب سے باخبر ہو اور ان کی دعا قبول کرنے اور ان کی آرزوؤں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اسی بنا پر توحید صفات توحید عبادت کا سبب بن جاتی ہے۔ غور کیجیے گا۔ 3، تمام تر سیر سلوک کا خلاصہ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پروردگار کی عبودیت کے ذریعے انسان کی تمام تر سیر سلوک کا خلاصہ زیر بحث آیت کے دو لفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے، یعنی فاعبدہ اور توکلوا علیہ، کیونکہ عبادت چاہے عام عبادات کی طرح جسمانی ہو یا روحانی، مثلا عالم آفرینش اور نظام اسرار ہستی میں غور و فکر، وہ اس سیر و سلوک کا آغاز ہے، اور توکل یعنی مطلق طور پر تمام امور کو خدا کے سپرد کرنا کہ جو ایک طرح سے فنا فی اللہ ہے، اس سیر کا آخری نقطہ ہے۔ اس تمام راستے میں ابتدا سے لے کر انتہا تک توحید صفات کی طرف توجہ رہ رو کی مدد کرتی ہے اور کوشش و عشق سے ملی ہوئی جستجو پر ابھارتی ہے۔ پروردگار، ایسا کر کہ ہم تجھے تیری صفات جمال و جلال کے ساتھ پہچانے، اور ایسا کر کہ ہم آگاہی اور علم کے ساتھ تیری طرف حرکت کریں۔ پروردگارا، ہمیں توفیق دے کہ ہم خلوص کے ساتھ تیری عبادت کریں اور عشق کے ساتھ تجھ پر توکل کریں۔ پروردگارا، اس سختی کے زمانے میں جبکہ ہمارے عظیم الشان اسلامی انقلاب کے بعد روز افزوں مشکلات نے ہر طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے اور دشمن اس انقلاب کے نور کو بجھا دینے کے در پہ ہیں، ہماری امید صرف تو ہے، اور ان مشکلات کے حل کے لیے ہمارا سہارا تیری ذات پاک ہے۔ پروردگارا، یہاں تک کا راستہ ہم نے طے نہیں کیا، بلکہ یہ تیری آشکارا اور مخفی تائیدیں تھیں کہ جنہوں نے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ہر جگہ ہمیں توانائی بخشی۔ جو راستہ باقی رہ گیا ہے، اس میں بھی ہمیں اس عظیم نعمت سے محروم نہ فرما، اپنا لطف خاص ہم سے دور نہ کر، اور ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم اس نصیر کو کہ جو تیری عظیم آسمانی کتاب کی طرف ایک نیا دریچہ کھولتی ہے، تکمیل تک پہنچا سکیں۔